الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی اس مبارک ساعت میں، مبارک دن میں، اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اول وقت میں مسجد میں آنا جمعہ کے دن خاص طور پر باعث اجر و ثواب ہے، اور خاص طور پر نیت اگر ہماری ہو دین سیکھنا اور سکھانا تو صرف اجر و ثواب ہی نہیں، دین کی حکمت، دین کی باتیں سیکھنا بھی، یہ اتنا مقرب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ حدیث میں مسجد میں قرآن پڑھنے پڑھانے کی جو فضیلت آئی ہے اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، جب بھی کبھی اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے کرتے کیا ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، درس و تدریس۔ چار بشارتیں دی نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، لازماً ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکینت دلی تسکین کو کہتے ہیں، روحانی تسکین کو۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت خداوندی اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ فرشتے اس محفل کو حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو یاد کرتا ہے، ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے اپنے مقربین کے پاس، گویا وہ لوگ کے جو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اتنی فضیلت بیان ہوئی حدیث میں کہ ان کا تذکرہ رب کائنات اپنے مقربین کے پاس کرتا۔ تو دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی یقیناً کہ 11 اگست سے تنظیم اسلامی کے تحت ایک مہم کا آغاز کیا گیا تھا، بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام، اس عنوان سے 11 اگست سے اس لیے کیا گیا تھا اور 3 ستمبر تک جاری رہے گا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اصغر سودائی صاحب کی نظم تھی جس نے ایک ولولہ پیدا کیا مسلمانوں کے اندر، تحریک برپا کی، اور پاکستان کو آزادی کے لیے جس جذبے کی ضرورت تھی، الحمدللہ یہ نعرہ بن گیا پورے ہندوستان میں، اور اس کے تحت ایک تحریک برپا ہوئی، الحمدللہ پوری ہسٹری ہے، اور اللہ پاک نے پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ عام طور پر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 14 اگست 1947 کو، لیکن یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ 27 رمضان المبارک، شب قدر جس کو کہا جاتا ہے عام طور پر، اس میں اللہ پاک نے شب جمعہ میں پاکستان عطا فرمایا تھا. اور بنیادی طور پر پاکستان کا حصول جو موٹیو تھا، جو آبجیکٹو تھا، کہ یہاں اللہ کا دین نافذ کیا جائے گا، یہی اب مقصد قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا، لیاقت علی خان کا. پھر الحمدللہ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد طے ہوئی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، جس کے تحت یہ ملک اسلامی قرار پایا. لیکن اس کے بعد صورتحال بہت نازک رہی، افسوسناک رہی. بلکہ 1956 میں پہلا کانسٹیٹیوشن آیا، پھر 62 میں آیا، پھر 73 میں آیا. ان کانسٹیٹیوشن میں اسلامی دفعات موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور 73 کا خاص طور پر جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں پورا کا پورا اسلام موجود ہے. لیکن اسلام جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، ایسے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بس لکھا ہوا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. اور اس وعدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ اگر تو ہمیں ملک وطن عطا فرمائے گا، ملک پاکستان، تو ہم اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کریں گے. جب وہ وعدہ ہم نے پورا نہیں کیا بحیثیت مجموعی، تو قوم پر اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہمارے سروں پر سوار رہیں، جس میں ایک بدترین کوڑا بھی کہا جا سکتا ہے 16 دسمبر 1971، اور پاکستان دو لخت ہو گیا. بنگلہ دیش کے نام سے ایک بنگالی قومیت کی بنیاد پر ایک وطن ہم سے الگ ہوا، آزاد ہوا. اور وہ آپس میں مل جل کر بھی ہو سکتا تھا، لیکن شدید نفرت کی وجہ پر نفرت کا اظہار کیا گیا، قتل و غارت ہوا، اور بالآخر ہندوستان کو موقع ملا کہ وہ علیحدگی ہو گئی. اس کے بعد 71 سے لے کر آج 2023 سب کچھ ہوا یہاں پر، سب کچھ ہو رہا ہے. جو چیز نہیں ہو رہی وہ اسلام کا نفاذ ہے، جس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ قوم قومیتوں میں بدلتی چلی گئی. جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستانی قومیت کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، وہ قومیتوں میں بدل گئے. ایک اور اللہ کا عذاب جو ہمارے دلوں پر سوار ہوا وہ نفاق ہے، باہمی نفاق اور منافقت، جو آج بڑی آسانی سے دیکھی سمجھی جا سکتی ہے یارڈ سٹک کے طور پر، کہ حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کریں وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. ان تین نشانیوں کو لے کر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہرحال ہم میں سے جو جتنا بڑا ہے، طاقتور ہے، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جرنیل ہیں، جرنلز ہیں، اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ اکثر و بیشتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے بغاوت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اور وعدوں کو پورا نہ کرنے والے رہے. جس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہمارے علم میں، اکانومی کا تقریباً کلیپس ہو چکا. میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں اس طرح سے کہ جیسے ایک مریض مر چکا ہو، صرف ڈکلیئر کرنا باقی ہوتا ہے، بعض اوقات وینٹیلیٹر لگا دیا جاتا ہے، مصنوعی تنفس دے دیا جاتا ہے، اور گھر والوں سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مریض مر چکا ہے، اس کو مصنوعی تنفس دیا جا رہا ہے، کہ آپ کہیں تو ہم ہٹا دیں، اس کی نیچرل آکسیجن نہیں ہے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ، جب تک آس، جب تک سانس، جب تک آس کے تحت لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. تو سچی بات تو یہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کولیپس کر چکی، بینک کرپٹ ہم ہو چکے. $3 ارب ملے ہمارے حکومت کو تو ہم بہت خوش ہو رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، خوشیاں ہو رہی ہیں کہ ہمیں $3 ارب کا قرض مل گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قرض جو ویسے ہی لعنت ہے، اور حدیث میں سخت ممانعت آئی، اور قرض بھی سود پر. اور اتفاق کی بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو میجرز لیے گئے پیسہ جمع کرنے کے، بجلی کے نرخ بڑھاؤ، پیٹرول کے نرخ بڑھاؤ، مہنگائی، اس کے نتیجے میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ قرض ادا کرنے میں نہیں واپس کیا جا رہا. دلچسپ بات ہے کہ جو قرض ہمارا ہے وہ ایز اٹ از موجود ہے، ہم جو پیسے واپس کرتے ہیں وہ سود کی مد میں دے رہے ہوتے ہیں. اور سود کیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ، فاعذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. تو نتیجتاً اکانومی کا حال برا، سیاست دانوں کا حال برا، سیاست تقریباً بد اخلاق ترین لوگ اس وقت سیاست میں ہیں جن کا کردار ہم سب کے سامنے ہے. اسی طرح تعلیمی نظام ہمارا، معاشرتی نظام ہمارا، خاندانی نظام ہمارا. تعلیمی نظام میں یونیورسٹیز کے اسکینڈل سن کر روح کانپ جاتی ہے بعض اوقات. اگر آپ نے سنا ہو، تحقیق کی ہو، یہ صرف ایک یونیورسٹی کا حال نہیں ہے، اکثر و بیشتر یونیورسٹیز میں ڈرگس استعمال ہو رہی ہے، بے حیائی، فحاشی، یہ عام سی بات ہے. عام سی بات کا مطلب یہ کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو نارمل ایکٹیویٹی ہے. وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ٹریس ہو گئے صاحب اسلامیہ یونیورسٹی میں، بہاول پور کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یونیورسٹیز کا حال تو بہت ہی برا ہوتا جا رہا ہے. یونیورسٹیز کیا، اسکول کالجز میں صورتحال بہت نازک سے خراب تر ہو رہی ہے. تو گویا دیوالیہ نکلا ہوا ہمارا ہر اعتبار سے. تو الحمدللہ جو لوگ درد رکھتے ہیں دین کا، سمجھ رکھتے ہیں، ان کے سامنے وہ قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کی بقا بھی اسلام سے وابستہ ہے، سروائیول اس کا اسلام سے اٹیچمنٹ کے ساتھ وابستہ ہے، اور استحکام بھی انشاءاللہ اسلام کی بنیاد پر ہوگا. مزید یہ کہ صرف یہ سروائیو ہی نہیں کرے گا، استحکام ہی نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا تو اگر ہم یہاں اسلام سے وفاداری کرتے ہوئے اسلام کا نظام نافذ کر دیں انشاءاللہ، تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک عالمی نظام خلافت کی بھی تو خوشخبریاں آئی ہیں نا حدیث مبارکہ میں، پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتا ہے، بنے گا انشاءاللہ. جیسے کہ اقبال نے کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو بڑی سرخیز زرخیز ہے یہ مٹی ساقی، اور اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہم. تو بہرحال امید کے چراغ تو جلائے رکھنا چاہیے. جرنل صاحب نے بھی بڑی زبردست گفتگو کی ہے، آپ کے علم میں آ گئی ہوگی، چند آیات پڑھی انہوں نے. جرنل کون سے جرنل؟ موجودہ جرنل صاحب، جرنل حافظ عاصم منیر صاحب نے بھی خطاب میں جو آیات قرآنی پڑھی گرین پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی بڑا حوصلہ افزا بات تھی. جو آیات پڑھی اس کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافی لوگ مایوس ہوا کرتے ہیں. اور وہ آیات بھی پڑھی سورہ زمر کی، سورہ یوسف کی تھی، سورہ زمر کی بھی پڑھی، کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک تمام ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا. پھر اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ پڑھی ہوں، بڑی حوصلہ افزا بات ہے. صرف حافظ ہی نہیں ہے بلکہ لگتا ہے کہ کوئی عالم بھی ہے، سمجھدار بھی ہیں، قرآن آیا سمجھ کے پڑھتے ہیں. غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور صحابہ میں سید و شہدا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے تھے، تو بہرحال اخلاقی اعتبار سے مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن تھا. اس وقت جو آیات نازل ہوئی سورہ آل عمران میں، اس کا ایک خلاصہ ہے، اس کی آیت کریمہ ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہو گئے اگر تم مومن ہوئے. تو بہرحال ان آیات کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے ایک امید کا پہلو بھی موجود ہے. تو امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب نے فیصلہ کیا الحمدللہ کہ 3 ہفتوں پر مبنی یہ مہم ہوگی. اس مہم میں خطبات جمعہ ہوں گے، کارنر میٹنگز ہوں گی، ریلیز ہوں گی، ہینڈ بل ہوں گے، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے گی انشاءاللہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کی بقا بھی اسلام سے وابستہ ہے، اس کا استحکام بھی ہو. یہ ہے جو کہ اصل مہم کا پس منظر ہے. اب الحمدللہ ڈاکٹر الیاس صاحب، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں. میں نے مختصراً سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے حوالے سے جو تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، اس کے میتھڈولوجی منج پہ بات کرنی ہے. لہذا اس آیت کریمہ کی اہمیت سمجھ لیجئے، اس میں عدل اور انصاف کا تذکرہ کیا گیا. سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ عدل پر مبنی قرآن حکیم کی اہم ترین آیت کون سی ہے، جو ہر جمعے میں سنتے ہیں، اور اہمیت اتنی زیادہ ہے اس آیت کریمہ کی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت سے آج تک وہ ہر جمعے میں پڑھی جاتی ہے. کون سی آیت مبارکہ ذہن میں آ گئی ہوگی؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا. حکم کس کا ہے؟ ان اللہ یامر، اللہ تعالیٰ حکم دیتا، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا عدل کا، احسان کرنے کا، رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، وَيَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِ، اور منع فرماتا ہے، روکتا ہے تمہیں بے حیائی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، ظلم و زیادتی کے کاموں سے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ نصیحت وسواس فرماتا ہے تمہیں تاکہ تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو. یہ آیت کریمہ قرآن کی اہم ترین آیت کہی جا سکتی ہے جس میں تین باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا، عدل، احسان اور رشتہ داروں کے حقوق کا، تین باتوں سے روکا گیا. پھر اسی طرح اس موقع پر یہ بات بھی ذہن میں تازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے. تمام انبیاء کرام بھی اسی مقصد کے لیے آئے جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جو تین مرتبہ آیت کریمہ آپ کی مقصد بعثت بیان کر رہی ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام. کیا دے کر بھیجا؟ بالہدیٰ، الہدیٰ کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ. ودین الحق، اور حق کا دین، اللہ کا دین دے کر. یہ دو عظیم نعمتیں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا. اور کیوں بھیجا گیا؟ اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے غالب فرمائیں، اس کا اظہار فرمائیں، اس کو ڈومیننٹ کریں، اس کو غالب کریں پورے کے پورے نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور دین کا یہ غلبہ مشرکوں کو، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، دین کا یہ غلبہ چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا. اور الحمدللہ تقریباً 23 برس کی زندگی ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، 13 برس مکی دور، 10 برس مدنی دور، اور اس میں 21 دور مسلسل جد و جہد کر کے، مسلسل کنٹینیوسلی ایفرٹ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جزیرہ نمایاں عرب پر اللہ کا دین غالب کیا. مکہ فتح ہوا، وجاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، لیکن باطل کب تک سروائیو کرتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے. آپ کسی کمرے میں گئے ہیں، وہاں اندھیرا ہے، کب تک اندھیرا رہتا ہے؟ جب تک آپ ٹارچ نہیں جلاتے ہیں، کوئی چراغ نہیں جلاتے، جیسے لائٹس آن کرتے ہیں وہ اندھیرا چلا جاتا ہے کسی کو کچھ کہے بغیر. تو باطل اس وقت تک سروائیو کرتا ہے، دندناتا ہے، جب تک اہل حق میدان میں نہیں آتے. اہل حق میدان میں آتے ہیں، باطل سے ٹکراتے ہیں، پھر اللہ پاک دین کا غلبہ عطا فرماتا ہے. بڑی سائیکولوجیکل بات ہے، نارمل بات ہے. اہل حق مسجدوں میں بیٹھے رہے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے رہے ہیں، اور اللہ ہوں کے نعرے لگاتے رہے ہیں، تو اہل باطل خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ مس رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کائی میں سے. ابلیس کی ملی سے شورا میں مومن کے بارے میں اسٹریٹجی جو دے رہا ہے کہ اس کو مس رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خان کائی میں سے. لہذا خان کائیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدوں میں اللہ اکبر بار بار کہا جاتا ہے، لہذا اس کو پورا موقع ملتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اللہ اکبر کے بجائے کون اکبر ہے. عدالتوں کو جو حال ہے اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا نے بہت کچھ ایکسپوز کر دیا. چھوٹا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اس وقت کتنا زبردست چل رہا ہے، پارلیمنٹ کی صورتحال کے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے غلبے کے لیے بھیجا گیا، آپ نے اپنی جد و جہد کر کے دین غالب فرما دیا اور پیشن گوئی فرما دی. پیشن گوئی پہ ذرا غور کیجیے گا، حدیث مبارکہ ہے کہ اب پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا. ان اللہ زوالی الارض فرائت مشارقہ و مغاربہ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین کو سکیڑ دیا. فرائت مشارقہ و مغاربہ، میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے. کیسے دیکھے؟ یہ اللہ جانے، اس کے رسول جانے علیہ الصلوۃ والسلام. اور بشارت دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میری امت کی حکومت یا میری امت ان تمام علاقوں تک پہنچ کے رہے گی جو مجھے دکھائے گا. تو بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے حوالے سے الحمدللہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ ہونا تو چاہیے، ملک میں اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے، کیسے ہوگا؟ اس کیسے کے جواب ایک آیت کریمہ دے رہی ہے، آیت نمبر 25 سورۃ الحدید. پہلے آیت سن لیجئے، پھر انشاءاللہ کچھ آخر میں گزارشات کر لیں گے کہ پاکستان میں بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. کیسے آئے گی؟ اسی طریقے پر جو محمد رسول اللہ والذین معہ کا مثل تھا، منہج تھا، اسی طریقے میں تبدیلی آئے گی. ورنہ کچھ بھی کر لیجئے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہونے والا نہیں. جتنا احتجاج کر لیجئے، احتجاج کر کے فائدہ کیا ہوا؟ 2.5 روپے اور بڑھا دیے، کر لو جو کر سکتے ہو. تو کیا ہوا؟ سٹیٹمنٹ سنا ہوگا آپ نے، نگراں صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ بڑی بہترین نگرانی کر رہے ہیں، لیکن کس چیز کی نگرانی کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کیے ہوئے معاہدات کی نگرانی ہو رہی ہے، اور اس کے مطابق بالکل پلان ہوتا ہے ہر چیز پہلے سے کہ یہ کرنا یہ کرنا، یہ احتجاج کرتے رہیں گے. بیچارے کہتے ہیں ہماری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کر لیں گے. بھائی کیا ہوا، اسی طرح کر سکتے. تو بہرحال ان احتجاج سے کوئی فائدہ نہیں، الا یہ کہ ایک بھرپور احتجاج کیا جائے جو دین کے مطالبے پر ہو. بجلی کے نرخ بڑھانے پہ احتجاج، روڈیں بند کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں دین کے لیے کھڑے ہوں، جانے قربان کریں، منظم ہوں، آرگنائز ہوں، پھر تبدیلی آئے گی جو انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے. پہلے آیت کریمہ سن لیجئے، قرآن حکیم کی اہم ترین آیت مبارکہ کہی جا سکتی ہے. انقلابی جد و جہد کے حوالے سے منج بیان کر رہی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. اس آیت کا ایک ایک لفظ بہت اہم ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. یقیناً ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. جتنے بھی رسول آئے واضح نشانیاں لے کر آئے. نشانی کسے کہتے ہیں؟ بینات کسے کہتے ہیں؟ ایک واضح کردار کے ساتھ پیغمبر آئے تھے. پیغمبر کا اپنا کردار ہی ایک نشانی ہوتا ہے. پھر حسی معجزات بھی ان کو دیے جاتے ہیں، فزیکل میریکل جس کو کہا جائے، حسی معجزات وہ بھی دیے گئے. پھر یہ کہ اور بھی نعمتیں ان کے ساتھ، جیسے کتاب دی جاتی ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے ہی اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ہی نازل فرمایا ان کے ساتھ کتاب کو. کتاب لکھی ہوئی شے کو کہا جاتا ہے، ریٹن فارم میں جو چیز ہو. یعنی احکامات دیے، شریعت کے احکامات، ڈوز اینڈ ڈونٹس، عوامر و نواہی، یہ کرو یہ نہ کرو. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور میزان بھی دیا. میزان کس چیز کی علامت ہے؟ میزان کہتے ہیں کسے؟ میزان کہتے ہیں ترازو کو. اور ترازو کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ عدل کی علامت ہوتا ہے. ہماری جو بلڈنگ ہے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ، اس پر بھی لکھی ہوئی آیت، کلمہ لکھا ہوا ہے. اور خاص طور پر سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ لکھا ہوا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، فاحکم، تو فیصلہ کرو بالعدل، عدل کے ساتھ. تو گویا الحمدللہ عمارتوں پہ ہم نے کلمے بھی لکھے ہوئے ہیں، آیات کریمہ بھی لکھی ہوئی ہیں. تو بہرحال میزان، ترازو، عدل کی علامت ہے، قسط کی علامت ہے. وانزلنا الحدید، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب، شریعت کے احکامات، اور میزان، عدل کے اعتبار سے ترازو بھی اتارا. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے. فیہ بأس شدید، جس میں شدید جنگ ہے. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، توا بھی بنتا ہے، چمٹا بھی بنتا ہے، اور اسی سے میزائل بھی بنتا ہے، تلواریں بھی بنتی ہیں. تو لوگوں کے لیے فائدے تو ہیں، لیکن لوہا نازل کیوں کیا گیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. یہ امپورٹنٹ آیت کا آخری حصہ بہت اہم ہے. ہم نے لوہا اس لیے نازل کیا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، جان لے اللہ تعالیٰ کون مدد کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی غیب میں رہتے ہوئے. اللہ رسول کی مدد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب آیت کے آخری حصے میں دیا گیا. ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ خود قوی ہے، طاقتور ہے، زبردست ہے. امتحان اللہ کا ہے یا بندوں کا؟ بندوں کا یہ امتحان ہے کہ سب سے پہلا کام کیا کریں انقلاب برپا کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، دین میں، زمین پر اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے. پہلا سوال تو یہ پوچھ لیجیے، زمین کس کی ہے؟ توحید باری تعالیٰ کا حاصل یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے. تو حاکم کون ہے؟ حکم دینے کا اختیار کس کو ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. توحید باری تعالیٰ کا حاصل کیا ہے؟ اس کائنات کا رب اللہ، کائنات کا مالک اللہ، خالق اللہ. تو یہ بات زبان سے اقرار کرنا تو بہرحال جمعے بھی کی جائے، کلمہ پڑھا جائے، لیکن اس کے مطابق ایک نظام زندگی بھی ہونا چاہیے. حکومت کا اختیار، حاکمیت اعلیٰ کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتانے آزری جو حکومت کا دعویٰ کر رہا ہے، حاکمیت اعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ فرعون ہو یا آج کی پارلیمنٹ ہو، سب سے بڑا شرک، شرک سیاسی شرک کے اعتبار سے اللہ کو حاکم نہ مان کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نہ مان کر بغاوت کی جا رہی ہے، تو آج کے دور میں جیسے میں نے عرض کیا اس کی میتھڈولوجی منج کیا ہے؟ انقلاب برپا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے تو اپنے آپ سے سوال کیجئے، تبدیلی آنی چاہیے یا نہیں، یا تبدیلی آ چکی ہے؟ تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم بدلنا چاہیے، سودی نظام اللہ کا دیا ہوا عادلانہ نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے نہیں، تو سودی نظام ختم ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں سوال اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ سوچیں، خدا کے واسطے سوچیں، یا اسی طرح ظالمانہ نظام چلتا رہے؟ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، یسو یہودی ساہوکار پوری دنیا کی اکانومی پر قبضہ کر کر پوری دنیا کے ریسورسز کو سک کر رہے ہیں، بلڈ سک کیا جاتا ہے جیسے جیسے، پوری دنیا کی اکانومی، صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کی مقروض ترین حکومت کون سی ہے؟ دنیا کی مقروض ترین، ٹریلینز آف ڈالر کا قرض لینے والی حکومت امریکہ، پاکستان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ظالمانہ نظام ایسے چلتا رہنا چاہیے، ایسی نمازیں ہم پڑھتے رہیں، زکات دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں، اور ظلم کا نظام ایسے ہی چلتا رہے؟ اس کا جواب یقیناً یہ ہے کہ نہیں، یہ ظالمانہ نظام ختم ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، ظلم کے ایوانوں کو برباد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا دیا ہوا دین، عدل قائم ہونا چاہیے نہیں؟ تو کیا یہ محض خواہشات سے قائم ہو جائے گا؟ کیا یہ محض دعاؤں سے قائم ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی زبردست جاں غسل محنت کی، ایک تبدیلی برپا کی، تب کہیں جا کر اللہ کا دین غالب ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ دین غالب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، واضح آیات ہیں قرآن حکیم کی، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت والا دین لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم، جسٹ سوشل آرڈر، عدل پر مبنی پورا عادلانہ نظام ہمارا دین ہمیں عطا فرماتا۔ اب اس کو قائم کیسے کیا جائے، اس پر انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی، میرے پاس 10 منٹ ہیں، اس میں کنکلوڈ کرتا ہوں، کرنے کا کام کیا ہے، میتھڈ کیا ہے؟ تبدیلی آنی چاہیے، آنی تو چاہیے، سیاسی نظام جمہوریت پر مبنی کافرانہ ظالمانہ فاسقانہ، ٹیکسز لگا کر انگلینڈ، دوسرے دن انگلینڈ تو پہنچ گئے، اسحاق ڈار صاحب بھی پہنچ گئے، شہباز شریف صاحب بھی پہنچ گئے، کوئی دبئی چلا گیا، اور نگراں حکومت ہمارے سوار ہم پر سوار کر گئے۔ یہ سیاسی نظام ہے آپ کے ملک کا، کرپٹ ترین ملک، کرپشن کے عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے، ایک پولیٹیشین بتا دیجئے جس کو کرپشن کی بنیاد پر سزا ملی ہو۔ چائنا میں کرپشن کی سزا کیا ہے؟ چائنا میں کوئی سزا ہے کرپشن کی؟ وہ گولی مارتے ہیں، اور گولی جو گولی خریدی جائے گی وہ بھی اسی کے پیسے سے ہوگی، یہ سزا ہے چائنا میں، اور کتنا کرپشن ہے چائنا میں جا کے دیکھ لیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نان مسلموں کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ عدل پر مبنی نظام قائم کر دیا جائے تو ظلم ہوگا ہی نہیں، لیکن ہمارے ملک میں ظلم ہے، سیاسی سطح پر، معیشت میں ظلم، معاشرت میں ظلم، فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا، زینب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جاگیردارانہ نظام پورے ملک میں، اس طرح سے کہیں سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ظلم کرنے کے لیے، کہیں جاگیردار بیٹھا ہے، کہیں ودیڑا بیٹھا ہے، کوئی ایف آئی آر تک نہیں کٹوا سکتا ان کے خلاف، سزا دینے تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پہلا سوال تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ ظلم ختم ہونا چاہیے، اب کیسے ہوگا؟ مختصراً یہ کہ سب سے پہلے ظالمانہ نظام کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ زوال کی وجہ سے ہم ریکنسائل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیا کریں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلی سوچ جو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، ہر فرد کے کرنے کا کام ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد، میں اپنی جگہ، میرے پاس جو صلاحیت ہے اس کے مطابق عمل کروں، قطرہ قطرہ سمندر بن جائے گا۔ تو ہر شخص سب سے پہلے تو نفرت کریں اس ظالمانہ نظام سے. اچھا نفرت کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں سٹیم آؤٹ کرنے کے لیے؟ اپنے ہی سڑکوں پر جا کر اپنی گاڑیوں کو توڑ دیا, سٹریٹ لائٹ توڑ دی, اپنے لوگوں کو بلاک. یہ نفرت کا اظہار ہے. اس سے کوئی تبدیلی آنے والی تھوڑا ہی ہے. تبدیلی آتی ہے لانگ ٹرم بیسس پر پلاننگ کے ساتھ. اور اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے, ایک نظریہ دیا جاتا ہے. آج دنیا بھر کے ریولوشن کو اسٹڈی کر لیجیے, کوئی نہ کوئی ٹیننٹ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انقلاب برپا کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظریہ دیا جس کی بنیاد پر پورا نظام زندگی بدل کے رکھ دیا؟ کوئی نظریہ تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم فلاح پا جاؤ گے. یہ ہے نظریہ توحید جس میں پورا اکنامک سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, سوشل سسٹم, فیملی سسٹم موجود ہے. اللہ کو رب مان لو, حاکم مان لو, خالق مان لو, مالک مان لو, اس کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارو. یہ ہے نظریہ توحید. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس کلمہ طیبہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کلمہ صرف دنیا میں تبدیلی لانے والا نہیں, جنت میں لے کے جانے والا ہے. من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ, جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ کلمہ تبدیلی کی بنیاد ہے. اس کلمے کی بنیاد پر توحید کی دعوت دی جائے. پہلا کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور مسلسل کیا وہ دعوت توحید ہے. اور آج بدقسمتی کے ساتھ دعوت تو ہے لیکن قرآن کی بنیاد پہ نہیں, ایک انقلابی دعوت نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہم دعوت دے رہے ہیں, فضائل سنا رہے ہیں, سنت کی بہاریں سنا رہے ہیں, وہ بھی بڑی اہم ہیں. ان کی حقارت معاذ اللہ ان کے ساتھ نہ کی جائے, وہ بہت اہم ہیں. فضائل بھی سنائے جاتے ہیں, سنت کی بہاریں بھی سنائی جاتی ہیں, لیکن انقلاب برپا کرنے کے لیے پہلے معاشرے میں ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, ظالمانہ نظام کو چیلنج کیا جاتا ہے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا ایک جامع تصور پیش کیا جس کو توحید عملی کہتے ہیں. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے تو یہ زمین پر اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے. یہ مال دولت یہ ریسورسز سارے اللہ کے ہیں, اللہ کے احکامات نافذ ہونے چاہیے. سود اللہ پاک نے حرام قرار دیا, اور حرام بھی کیسا. جب تھوڑی حساسیت بڑھتی ہے نا, مسلمانیت جاگتی ہے, تو انسان حرام حلال کا فرق کرتا ہے. لہذا ہمارا نوجوان جو اکثر و بیشتر باہر جاتا ہے, جا ہی رہے ہیں, ڈرین آؤٹ ہو رہے ہیں. 800,000 سے زیادہ ایک سال میں ہمارا نوجوان پڑھا لکھا جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہے وہ پاکستان سے جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد کے بجائے, برا نہیں منائیں, یہ لطیفے نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. پاکستان سے زندہ بھاگ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو بہرحال مجبوری ہے, مجبوری میں لوگ جا رہے ہیں. تو اگر ہم ان کو سیکیورٹی دیں, اگر ان کو ریسورسز دیں, تو کیوں نہیں ملک میں رہیں گے. ہم نے ایک ایسا نظام دیا جس میں ظلم ہی ظلم ہے. تو اس ظالمانہ نظام کے خلاف سب سے پہلے اویئرنیس پیدا کی جاتی ہے, پھر تبدیلی کی بات کی جاتی ہے. لہذا قرآن کی بنیاد پر توحید باری تعالیٰ قرآن سے لوگوں کو دی جائے, قرآن کو پھیلایا جائے, دعوت و تبلیغ کی بنیاد قرآن. پھر جو لوگ اس نظریے توحید کو قبول کر لیں, صرف زبان سے نہیں, شعوری طور پر کانشیسلی, ان کو منظم کیا جائے. تبدیلی کے لیے کوئی منظم جماعت درکار ہوتی ہے, موب درکار ہوتا ہے. ایک منظم آرگنائز جماعت ہوتی ہے جو ایک امیر کی اطاعت پر موو کر رہی ہوتی ہے. پھر ان کا تزکیہ, تزکیہ نفس, پیوریفیکیشن آف تھاٹس, پیوریفیکیشن آف سول. ان کی نیتیں اللہ کے لیے مخصوص مخالص کر لی جائیں کہ جو بھی جدوجہد کی جا رہی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. جو کام کیا جا رہا ہو, دعوت, تبلیغ, اقامت, جہاد, قتال, انفاق, وہ صرف اللہ کے لیے, تب یہ قبول ہوگا. دکھاوا, ریاکاری, یہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہے. ان کا تزکیہ کر کے, ان کو منظم کر کے, جب تک طاقت نہ ہو, جب تک دعوت کا کام کیا جائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال منظم جدوجہد کی, پرسیکیوشن برداشت کیا, تشدد برداشت کیا. 259 صحابہ کرام نے اپنی جانے کا نذرانہ دیا, خون کا نذرانہ دیا. اور یاد رکھیے, خون دیے بغیر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. دنیا کا کوئی سا بھی انقلاب پڑھ لیجئے, جب تک خون نہ دیا جائے، صلاحیتیں نہ لگائی جائیں، وقت نہ لگایا جائے، پیسہ نہ لگایا جائے، اور لگانے والے باصلاحیت لوگ نہ ہوں. عام لوگ بھی قربانیاں دیتے ہیں لیکن باصلاحیت، باصلاحیت کا مطلب جن کے پاس نالج ہے، پیسہ ہے، صلاحیتیں ہیں، بولنے کی صلاحیت، جب تک وہ اپنی اپنے کیریئر اس کام کے لیے لگائیں تبدیلی نہیں آئے گی. لہذا یہ میتھڈ ہے، منہج ہے. اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے دو کتابیں ریکمینڈ کر رہا ہوں، ضرور پڑھیے. خدا کے واسطے پورے 50 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، 50 سال، آدھی صدی ایک ہی بات، یہی بات دہراتے رہے. انہی کی کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج، میتھڈولوجی، انقلاب کیسے برپا ہوا، 10 خطبات پر مبنی یہ کتاب ہے، ضرور پڑھیے. اسی کو مختصراً کنسائز کر دیا گیا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو پڑھ لو. ان دو کتابوں کو ضرور پڑھیے. پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا؟ یہ مکتبہ ہے، یہاں سے ضرور حاصل کر لیجئے، لائبریری سے مل جائے گی. ایک ہفتہ لگے گا پڑھنے میں اگر سیریسلی پڑھی جائے. یہ پورا منہج اسی سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے دعوت، دعوت قرآن کی بنیاد پر، توحید کی دعوت، مسلک کی نہیں، قرآن کی دعوت، ایک اللہ کو مانو. سب مل کر، مل جل کر، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر قرآن کو مضبوطی سے تھامو. ہم میں سے جو جتنا باصلاحیت ہے، غور سے سنیے، پورے 13 مہینے بعد یہاں آنا ہوا ہے، پھر پتہ نہیں آنا ہو یا نہ ہو، ہم میں سے جو جتنا باصلاحیت ہے اتنا بڑا اکاؤنٹبل ہے قیامت کے دن. تمہارے پاس پیسہ تھا، صلاحیت تھی، وقت تھا، اللہ پاک نے موقع دیا تھا، کیوں دین کے لیے قربانی نہیں دی؟ جواب دو. اور جب منظم ہو جائیں، آرگنائز ہو جائیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا مدینے میں جا کر، منظم ہو گئے تو چیلنج کیا نظام کو. یہ اہم بات عرض کر رہا ہوں، نظام کو چیلنج کرنے والے انقلابی ہوتے ہیں. ان کے خیال میں نظام غلط ہے. نظام کبھی کسی کو کچھ معاملات نہیں کرتا، گڑبڑ نہیں کرتا. جب چیلنج کیا جاتا ہے اس کو ریٹیلیشن ہوتی ہے، تب کہیں جا کر جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان جنگ کا آغاز ہوتا ہے. بہرحال وہ تو آئے گا، ایسا تو ہوگا. اگر انقلابی جدوجہد اپنی صحیح نیج پر چلتے ہوئے اس میتھڈ پر پہنچ جائے گی انشاءاللہ، تو ایک زبردست کلیش تو ہونا ہے، کشمکش تو ہونی ہے، اور اس کے نتیجے میں تصادم تو ہونا ہی ہے. یہ ظالم کبھی بھی، کبھی بھی صرف سافٹ ریولوشن سے یہ اقتدار چھوڑنے والے نہیں ہیں. آئی ایم ایف کبھی بھی اپنا قرضہ معاف کرنے والا نہیں ہے. ہاتھ جوڑ لیجئے، پیر چاٹ لیجئے، خدا کے واسطے ہماری عوام بھوکی مر جائے گی. انہوں نے کہا ہمیں مرتی ہے تو مرے، ہمیں تو پیسہ چاہیے جو لیا ہے وہ واپس کرو. لہذا نگرانی کتنے اہم طریقے سے ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. بہرحال جب طاقت آ جائے، اقتدار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ کریں کہ انقلاب برپا ہو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ منظم جماعت چیلنج کرتی ہے نظام کو، جس کے نتیجے میں مسلح تصادم ہوتا ہے. جو مسلح تصادم جاری رہا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، یہ سب کہاں سے، سب کے سب، پوری کی پوری سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن میں موجود ہے جو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں. بدر، احد، 70 صحابہ شہید ہوئے. حنین کا میدان، حنین کی پوری کیفیت پڑھ لیجئے، کیا کیفیت تھی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. اسی طرح تبوک، مشکل ترین غزوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا. بہرحال ان تمام مشکلات کو جھیلتے جھیلتے بالآخر اللہ کا دین غالب کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور آج کی آخری بات یہ ہے، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی مگر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ، ہوگا اسی طریقے پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا تھا. لہذا تنظیم اسلامی اس کی ایک ادنا سی کوشش ہے. سب سے پہلے اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے مہمات کے ذریعے، درس قرآن کے ذریعے، خطبات جمعہ کے ذریعے، دورہ تجمہ قرآن کے ذریعے، لوگوں کے اندر احساس بیداری. یہ ملک مملکت خدا داد ہے، 27ویں سب کو رب کائنات نے عطا فرمایا، اس کا استحکام ہی نہیں بقا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے وابستہ ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ بھی ہے، اقبال نے تو یہی کہا تھا. لہذا اسلام کا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام نافذ کیے بغیر اس ملک کا استحکام ممکن نہیں ہے. اور اب تو استحکام تو بہت دور کی بات ہے، سروائیول مشکل نہیں ہے، سروائیول ممکن نہیں. برا نہیں منائیے، 71 سے پہلے بھی یہ باتیں کہی جا رہی ہوں گی، خدا کے واسطے یہ قومیتیں ختم کرو، اللہ کا دین نافذ کرو. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب 2010 میں انتقال کر گئے، واضح طور پر بیان کرتے تھے اگر یہاں اللہ کا دین نافذ نہیں کیا تو سندھو دیش کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، بلوچستان کو گریٹر بلوچستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. آج بھی جا کر دیکھ لیجیے بلوچستان میں کیا صورتحال ہے، ہب سے آگے جائیں گے آپ کو لگے گا ہی نہیں یہ پاکستان ہے. برا نہیں منائیے، فیکٹس آف دا گراؤنڈ، گراؤنڈ ریئلٹیز یہی ہیں. بلوچستان، گریٹر بلوچستان، سندھو دیش، اسی طرح اور اوپر جائیے، سرحد کی صورتحال یاد ہے؟ بھول گئے، دکھاتے نہیں ہیں. جولائی میں 18 سے زیادہ خودکش حملے ہوئے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، ہماری فوج پر، ہمارے عوام پر. یہ ساری کس چیز کی علامات ہیں؟ ایک شدید نفرت پاکستان کے، پاکستان آرمی سے، پاکستان سے موجود ہے اس وقت، اور اس کا خدا نہ خواستہ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ، جو اللہ کے عذاب کا ایک بدترین کوڑا بھی ہو سکتا ہے، کہ پاکستان مزید ٹکڑے ہو جائے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر، وطن کی فکر کر اے نادا، قیامت آنے والی ہے. ابھی بھی اگر فکر نہیں کریں گے تو بہرحال مرضی ہے، جیسے چاہو جیو، جو چاہے کرو. فکر کرنے والوں کے ساتھ، محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید ہوتی ہے. آخری بات یہ ہے، اصحاب صف پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا. اصحاب صف یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جو مچھیرے تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے. ان کو روکا گیا، منع کیا گیا، باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. تو روکنے والوں کو انہوں نے منع کرنا شروع کر دیا، بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ اپنا کام کیجئے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے. تین گروہ بنے، ایک گروہ وہ تھا جو نافرمانی کر رہا تھا. ہفتے کے دن 21واں رکوع ہے سورۃ الاعراف کا، خود بھی پڑھ لیجئے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر اللہ کو ناراض کر رہا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو غلط کام کرنے والوں کو روک رہا تھا، اور عوام الناس کی میجورٹی کھالے پیلے جیلے. آج بھی میچ آ رہا پاکستان کا، آپ دیکھیے گا، آج آ رہا، کل آ رہا ہے، کون سا کب شروع ہوا ہے، ایشیا کپ، اور ابھی ورلڈ کپ آئے گا. نوجوانوں کو اسی میں لگاؤ، بہترین موبائل، اعلی سے اعلی انٹرنیٹ، اور ساری ساری رات، سارا سارا دن بس یہ کام ہے. تو بہرحال نتیجہ کیا ہوا، غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب دیا، ان کو بندر بنا دیا، سزا دی. بچایا کسے؟ صرف ان لوگوں کو جو برائی سے روک رہے تھے. اور ان کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں، بہت پیارے ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے معذرتن الی ربکم، ہم اس لیے روک رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں کہ قوم سو رہی تھی، نہیں جاگ رہی تھی، ہم نافرما، ہم اپنی سی کوشش کر رہے تھے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، ہو سکتا ہے کہ بعد آ جائیں. تو بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی. نمی اگر آئے، ایمان کی دعوت دی جائے، توحید کی دعوت دی جائے، قرآن کی بارش کی جائے، تو انشاءاللہ اس مٹی سے بڑے بڑے انقلاب برپا ہوں گے. آسماں ہوگا سار کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں. میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، سب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے انشاءاللہ. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توہین سے، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.